Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi bi nimetihi tetimmü salihat. La havle ve la kuvvete illa billah. Çeliye, şuru karte. Her ek apni rol ko al khud lagaye ki main kis vakt pe sunne ke liye baithi. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'du fa'uzu billahi minash-shaytanir-rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Dora Quran 2025 DQ 2025. Aaj isme se hum ek agle marhale pe pahunch gaye aur wo hai para number 11. Aage chalte hain. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سراج منیر کی روشنی میں ہمارے سامنے ہیں۔ جب آپ کسی پہاڑی کی طرف دیکھیں نیچے کھڑے ہو کر تو آپ کو بہت اونچی لگتی ہے نا، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع کرتے ہیں تو ذرا سا چڑھنے کے بعد تھکنے لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک دم سٹیپ آنے سے پہلے ایک سیدھا حصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں کوئی چیز بنی ہوئی آپ کا گھر ہے یا کوئی بھی آپ کی فائدے کی چیز ہے اس کو ذہن میں لائیے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں آپ اوپر چڑھ کے سب کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت حسین منظر لگتا ہے نا، یعنی جتنا بھی کسی بلڈنگ کے اوپر والے فلور میں آپ رہتے ہیں اتنا سین خوبصورت ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے اس کے ایکسپیرینس بھی کیا، 29 فلور سے جب ہم نے مکہ شہر کو دیکھا تو وہ ایک عجیب ہی منظر تھا، اور خانہ کعبہ کو پھر پورے کا پورا ایک برڈ آئی ویو میں دیکھنا۔ بالکل اسی طرح اب یہ جو پارے ہیں 11 12 اور اس کے ارد گرد کے، اور اسی طرح سے ادھر سے پھر 15 16، یہ سٹیپ ہے، یہ ایک چوٹی ہے۔ یہاں سے آپ کو ایک دم انداز محسوس ہوگا، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور ان کی کوشش کا۔ تو محبت سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سراج منیرا، وہ چراغ جس نے جلنے کے بعد دوسروں کو بھی جلنا سکھایا، جن کے اپنے اندر بخا کی کیفیت پیدا ہوئی تو اس کے بعد وہ خود بیٹھ نہیں رہے، آہیں نہیں بھری، ہائے دنیا میں یہ ہے وہ ہے بہت کچھ، بلکہ عملی جد و جہد دکھائی۔ تو آج کے اس بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جد و جہد کرتے ہوئے انسان دکھیں گے، ہم آپ کو بحیثیت رحیم دیکھیں گے، اور آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز جو آج بھی مطلوب ہیں، یہ ساری کی ساری اس بارے میں ٹاپ موسٹ پارہ ہے انشاءاللہ، اس کو تو دیکھیں گے۔ لیکن ہم ذرا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلکیوں میں سے آج بڑی خوبصورت جھلکیاں دیکھنے والے ہیں، اور وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کے ساتھ تجارت، اور پھر ہوتے ہوتے یہ بات پوری ہوئی آپ کے ساتھ شادی کی۔ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ خوبیاں دی ہوئی تھیں، اور اس کو آپ کے پاس رہنے والے جلد ہی محسوس کرنے لگے۔ ابو طالب کے دل میں ایک چچا ہونے کی محبت بھی تھی آپ کے ساتھ، دوسری آپ کے کردار کے ساتھ بھی محبت تھی، اور ابو طالب ایک غریب انسان تھے حالانکہ سردار تھے، یعنی اس دور کے سردار اپنے ہی گھر نہیں بھرتے تھے بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 23 یا 24 سال کی ہوئی تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی فکر ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی فکر تھی کہ آپ کوئی اچھا کاروبار کر لیں۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی کہ اگر آپ کہیں تو میں خدیجہ سے بات کروں، کیونکہ وہ ایک عورت ہے اور عورتیں ایک خاص حد تک ہی موویبل ہوتی ہیں، تو وہ اپنے مال کو کسی مرد کے تھرو تجارت اس کی کرواتی ہیں، تو کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چچا آپ جو فرمایا سر آنکھوں پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑے اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا تھا، یعنی نسب بھی اوپر جا کر آپ کے ساتھ ملتا تھا۔ ये बनी महजूम के दो रईसों से यके बदीगरे ब्याही जा चुकी थी। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, आपकी जौजा बनने से पहले ये दो दफा शादी शुदा थी और वो दोनों काफी दौलत छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए थे। फिर कुरैश के बहुत से रईसों ने शादी का पैगाम भेजा, लेकिन हर एक को उन्होंने ठुकरा दिया। अब वो तन्हा रहती, अपना सरमाया कारोबार में लगाती, खूब नफा उठाती और बड़ी खुशहाली की जिंदगी बसर करती। अबू तालिब पहुंचे तो वो तिजारत के लिए किसी आदमी की फिक्र में थी। अबू तालिब ने पूछा, खदीजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिजारत कराना पसंद करोगी? खदीजा बोली, आप किसी नापसंदीदा और गैर आदमी के लिए कहते, जब भी मुझे कोई इनकार ना होता। ये तो अपने आदमी हैं और वो भी अमीन। दुनिया से देखिए रेपुटेशन और जो उस बंदे की शोभा होती है ना, वो काम आती है। अबू तालिब लौट कर आपके पास आए और आपसे मुखातिब होकर बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो अल्लाह ने रोजगार का इंतजाम कर दिया। खैर, शाम जाने के लिए काफिला तैयार हो गया, इसमें आप भी थे। आपके साथ खदीजा का गुलाम मैसरा भी था। आपके सभी चचा आपको रुख्सत करने आए। अबू तालिब आगे आगे थे। इन लोगों ने जुदा होते वक्त बड़े प्यार से कहा, खुदा ये सफर मुबारक करे, तिजारत में खूब बरकत दे और खैरियत से वापस लाए। मैसरा को भी वसीयत की कि देखो मैसरा, मोहम्मद का ख्याल रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई तकलीफ ना होने देना, और आप इन मोहब्बतों की मिठास को महसूस किया करें। और आपका मेरा अमल भी ये है कि हम जितने भी मसरूफ हों, हम जितने भी और कामों में हों, लेकिन हमें अपने प्यारों को मोहब्बत का एहसास ज़रूर दिलाना चाहिए। खैर, काफ़िला रवाना हो गया। रास्ते में वो सारी चीज़ें फिर सामने आती रहीं जो आप पहले सफ़र में देख चुके थे। चलते चलते काफ़िला शाम पहुंच गया और फिर इसी शहर बुसरा में ठहरा। काफ़िले में जितने लोग थे, सब की हमदर्दियाँ और खैर ख्वाहियाँ आपको हासिल थीं। आप भी इनके लिए बेहतरीन रफ़ीक सफ़र और सरापा खैर व बरकत थे। और याद रखिए कि इंसान सफ़र में पहचाना जाता है। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं या उससे कोई रिश्ता नाता या कारोबार करना चाहते हैं, तो पहले एक आधा सफ़र कर लीजिए। अब रह गई बात खदीजा के ग़ुलाम मैसरा की, तो उसका तो हाल भी ना पूछिए, क्योंकि वो था तो ग़ुलाम, यानी उसका क्या हाल है जैसे वो आपका ग़ुलाम हो। बेहद मोहब्बत करता, हर वक्त ख्याल रखता, आपकी किसी बात को ना टालता। इससे अमल का नुक्ता लिखिए कि अपना किरदार और अखलाक ऐसा रखिए कि हर एक का दिल चाहे कि वो आपका ख्याल रखे। जो कुछ सामान साथ था, इसकी आपने बड़ी कामयाबी से तिजारत की और एक होशियार, तजुर्बाकार और खुश तदबीर इंसान की तरह माल को बेचा। फिर किसी के हाथ कुछ बेचा तो बड़ी खुश अखलाकी से, किसी से कोई मामला किया तो बड़ी ईमानदारी से, किसी से कुछ तबादला किया तो बड़ी दयानतदारी से। ये भी अमल के नुक्ते, लेन देन में अखलाक अच्छा रखना चाहिए। अमूमन इसमें आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं और ख़ास तौर पे फिर जब ऐसे होल सेल के और बड़े बड़े ताजिराना मामले होते हैं तो छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं। ख़वातीन होने के नाते एक मेरा आपका इसमें अमल है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा कि अव्वल तो कोशिश कीजिए कि आपके मर्दों को अल्लाह ने आपके सर पर कवाम बनाया है, तो उन्हीं की लाई हुई चीज़ें पसंद कर लिया करें। अच्छी बातें खुद लाएंगे तो तारीफ भी करेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगी। लेकिन अगर बहुत ही शौक है जिम्मेदारी लेने का सर पे शॉपिंग की, तो जाकर बारगेन करना, बेतकल्लुफी करना, भाईजान भाईजान, भाजी आपके लिए इतने का, ये एक औरत को जेब नहीं देता। औरत जितनी अपने आप में रहेगी उतनी महफूज रहेगी। खैर, जब वापस आए तो हज़रत खदीजा ने कुछ फरमाइशें की हुई थी कि जब ये सामान वहाँ बिकेगा तो वहाँ से कुछ खरीद लाएं। वो सब सामान आप लेकर आए और इसमें दो तरफ से तिजारत का फायदा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या कारोबार की इन मशगूलियतों में आपके मामूलात छूट गए? नहीं, आप उसी तरह तन्हाइयों में बैठकर गौर व फिक्र करते रहे। लोगों के हालात जुदा जुदा थे, इनके मजहब मुख्तलिफ थे, इनके अकायद एक दूसरे से अलग थे। आप हर एक को अक्ल की तराजू में तोलते, इनमें कौन सही है, किस हद तक सही है, घंटों बैठे इसी गौर व फिक्र में डूबे रहते। जहाँ काफिले का पड़ाव था, इससे करीब ही एक बहुत भारी दरख्त था। एक रोज मामूल के मुताबिक आप उसी के नीचे बैठे हुए थे। मैसरा इधर उधर कुछ काम में मसरूफ था। पास ही एक गिरजाघर था। इसमें से एक राहिब निकला और मैसरा के पास आया। इसका नाम था नस्तूर राहिब। بسرا یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے اس کی اس سے سلام دعا تھی۔ وہ بولا، بسرا تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ بسرا نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہی بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ اب یہ جملے لکھ لیجئے، یہ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور آپ کو اس بارے میں بہت سارے کریکٹر سرٹیفکیٹ دکھنے والے ہیں۔ میسرا نے کیا کہا؟ کہ میں نے تن میں ایمانداری، پاکیزگی، ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی اور افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا دیکھا۔ اب آپ اپنا جائزہ لیجیے، آپ میں ان میں سے کیا ہے کیا نہیں، جو نہیں ہے بس اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ہی دن کی پریکٹس کے بعد ہمارے اندر آ جائے گی۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ اب میسرا پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ ہیں اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، یعنی اب اس کے اندر بےچینی تھی آپ سے ملنے کی، وہ بولا، میسرا جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ پوچھاتا کیا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہو اور اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے آپ کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دی۔ کیا پتہ چلا؟ کہ سچ بولنا چاہیے، لوگوں کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینی چاہیے، اور ان کے بارے میں غلط بیانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں سے اگر آپ اور میں دیکھیں تو کیا خوبصورت انداز تھا پیارے نبی کا، بات بھی کر دیتے تھے، دل بھی رکھ لیتے تھے، جھوٹی تعریف نہیں کرتے تھے، جھوٹی تنقید بھی نہیں کرتے تھے۔ جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے اس کو صحیح کہتے تھے، جس کو غلط سمجھتے اس کا دبے لفظوں میں تذکرہ فرما دیتے تھے۔ خیر، قافلہ کچھ دن کے بعد واپس مکہ کی طرف پلٹا، مروز زہران پہنچا، جگہ کا نام ہے۔ تو میسرا نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدیجہ کے پاس جائیے خود اور انہیں کامیابی کی خوشخبری سنائیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ کان لگے ہوتے ہیں، کوئی گیا تو وہاں اس کو کیا کامیابی ہوئی، تو بہتر ہے کہ اتنا اچھا سفر گزرا، اتنا نفع ہوا، تو آپ خود بتائیے۔ خیر، آپ اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت پالا خانے میں تھی اور منتظر تھیں کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے، اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کون ہے، اور جب وہ سوار کچھ قریب ہوا، کچھ قریب، تو دیکھا وہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے گھر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب دروازے پر پہنچے، خدیجہ نے رضی اللہ عنہا بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ آپ نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی روداد بھی بیان کر دی کہ کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ بڑے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی، دل ہی دل میں آپ کی خوبیوں کی معترف ہوتی گئیں۔ آپ کی باتوں سے انہیں خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کو مو رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی، اس سے بھی متاثر تھی۔ خیر، پھر میسرا آگے، ان کی زبانی جب حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میسرا نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان اور دل سے اس کی حفاظت کی۔ ساتھ ہی ساتھ میسرا نے راہب نستور کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ بھی کبھی کہیں سے ہو کے جائیں نا، تو گھر والوں کا بڑا دل کرتا ہے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور ماشاءاللہ جو ہمارے کلچر میں حج اور عمرے سے جانے والے سناتے ہیں، اور لوگ قافلے بنا بنا کے ان کو مبارکیں دینے آتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھنے کی مبارک کوئی نہیں دیتا، روزہ رکھنے کی کوئی نہیں دیتا، لیکن حج اور عمرے کی مبارک کے ساتھ تو پھولوں کے ہار بھی ڈل جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال کلچر کی بات ہے۔ تو اسی طرح پھر لوگ سنتے ہیں، پھر لوگ بھی داستانیں سناتی ہیں، ایسے ہوا مجھے، وہاں موقع ملا، میں نے یہ کیا، اتنے عمرے کیے۔ تو اسے تھوڑا سا اجتناب کیا کریں، یہ آپ کی عبادت ہے، حجر عمرے پہ اگر آتے ہیں تو پھر دوسروں کو کہانیاں نہ سنائیں، کیونکہ یہ آپ کے اپنے جذب کا وقت ہوتا ہے. اور الحمدللہ حرم میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آپ کا غور و فکر جاری ہوتا ہے، پھر آپ کو رات کی تراویح کا موقع مل جائے اور آپ چھت پہ ہوں اور وہاں سے کعبہ کی چھت بھی دکھ رہی ہو، ہوائیں بھی ہوں، یہ تو وہی جانتا ہے جس کے دل کو یہ سوجھتا ہے. لیکن زیادہ سوچا کرے، غور و فکر کیا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں آئے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ساری خوشخبریاں جب آپ کو سنائی گئیں اور پھر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کی جگہ بننے لگی. یاد رکھیے کہ یہاں بھی پردے اور حجاب کی وہ کہانی نہیں ہے جو بعد میں ساری شریعت کی طور پہ آئی. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں سے آپ اپنے لیے عمل لینے لگے تو ابھی عمل کا نقطہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی شریعت نہیں تھی، پچھلا ہی دور چل رہا تھا. اور اس میں بھی اللہ کے نبی چونکہ فطرت پہ تھے تو خدیجہ سے بات کرنے میں اور خدیجہ کا آپ سے بات کرنے میں حیا کا ایلیمنٹ موجود تھا. پھر اسی طرح بتاتے بتاتے میں اس طرح بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا. اور وہ کیا تھا کہ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ دو اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے، تھا میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں. چنانچہ جلدی سے میں محمد کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو سارا حال بتایا. یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نوکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں. اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائے یا آپ ذہن سے اتر جائیں. جہاں ہوتی آپ کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ کی باتیں کرتی. ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت ڈال رہے تھے. اور ان کی وہ تمنا کہ کسی طرح مجھے کوئی امین اور صالح نوجوان مل جائے اور میں اس کو شریک زندگی بنا لوں، وہ وقت اب قریب تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہلے بھی کئی مردوں کے نکاحوں کے پیغام آئے جو بڑے بڑے رئیس تھے، لیکن یہ ان کو ٹھکرا چکی تھی اور بات نہیں بڑھاتی تھی. لیکن اب ان کے دل میں آیا کہ اگر مجھے شادی کرنی ہی ہے تو اس کے لیے یہ نوجوان بہتر ہے. اپنی یہ خواہش قریبی لوگوں میں سے ایک خاتون نفیسہ بنت علیہ تھی، ان سے ظاہر کر دی. وہ بولی، خدیجہ کیا حرج ہے، اس امین سے نکاح کر لو. خدیجہ نے کہا، کیسے، اس کی شکل کیا ہوگی، کیسے ہوگا، یعنی کیسے پروسیڈ کریں. نفیسہ نے کہا، میں اس کی ذمہ دار ہوں. پھر وہ آپ کے پاس آئیں اور بولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو کر لوں. وہ بولی، اچھا بتاؤ، اگر کچھ انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون؟ وہ بولی، خدیجہ. آپ نے اسے سلم خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے بھی متاثر تھے. آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا پایا. یہاں نوٹ کیجئے کہ جب آپس میں معاملات اور ڈیلنگ ہوتی ہے پھر ہی ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے. اور ویسے بھی حضرت خدیجہ کو لوگ اس وقت طاہرہ کہتے تھے، آپ نے طاہرہ کو واقعی طاہرہ ہی پایا. مگر ان سے نکاح، یہ تو آپ کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کئی بڑے بڑے لوگوں کے پیغاموں کو قبول نہیں کیا تھا. آپ نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نفیسہ نے کہا کہ یہ میرے ذمے ہے. خیر، پھر آپ ابو طالب کے پاس پہنچے، ساری بات بتا دی. ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، لیکن چونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ اور غلط بات نہیں سنی تھی اس لیے انکار بھی نہ کر سکتے تھے. خیر بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنا لے. یہاں سے دیکھے کہ رشتوں میں مال و دولت سے زیادہ شرافت اور دینداری دیکھنے کی دلیل بھی مل رہی ہے. پھر بولے، لیکن بیٹے اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پر ہو تو شرف اور عزت سے مالا مال. آپ نے فرمایا، چچا نہ مجھے مال کی حوث ہے نہ اس کی ضرورت. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کے مال و دولت کی وجہ سے شادی نہیں کی. خیر، ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے اور ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیغام دیا. وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے. یہاں بہت سے نکتے ہیں جو اب اسلامی شریعت کو سامنے رکھیں کہ لڑکا لڑکی خود بھی کسی بات کے کرنے کے مجاز نہیں. آپ دیکھیے کہ ان ڈائریکٹ رشتہ ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی دوست سے بات کی और उस दोस्त ने अकलमंदी से फिर आपके चचा से और आपसे थोड़ी सी मुवाफ़कत हासिल की और फिर शरण अच्छे तरीके से किसी भी औरत के, हालांकि आप दो दफ़ा शादीशुदा थी, तो अबू तालिब ने उनसे बात नहीं की या डायरेक्ट नबी सल्लम ने जाकर नऊज़ु बिल्लाह उनसे कोई मोहब्बत भरी बातें नहीं की या हज़रत खदीजा ने छुप के आपको कोई मैसेज नहीं किए, ये सब नाजायज़ है। आज खुद लड़का लड़की पूरी तरह सेटलमेंट कर चुके होते हैं, फिर बाद में रस्मी कार्रवाई के तौर पे माँ बाप को बीच में लाकर उस रिश्ते को लीगल किया जाता है, जायज़ करार दिया जाता है। अगर ये बीच के सारे सबके लाके हटाकर किसी लड़के को, अगर वाकई को लड़की किसी वजह से पसंद आती है, तो वो लड़की के बाप लड़की के भाई से बात करे। आज इस्लाम में भी है और अरबों में भी ऐसा ही था, क्योंकि जो सही चीज़ें थी इस्लाम ने उसको कंटिन्यू रखा। खैर, शादी तय पा गई, शादी का दिन आया, तमाम शुरफा खदीजा के मकान पर जमा हुए, अबू तालिब ने खुतबा निकाह दिया, खुतबा बड़ा शानदार था। इससे अंदाजा होता है कि आपके बड़े आपके अखलाक और औसाफ से किस कदर मुतासिर थे। और खुतबे के दौरान अबू तालिब ने कहा हम्दो सना के बाद, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं, हमाल इसके पास कम है लेकिन माल तो चलती फिरती छाँव है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अजीज़ है, ये तुम सब जानते हो। वो खुवैलद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है और मेरे माल से 20 ऊँट मेहर मुकर्रर करता है, बखुदा इसका मुस्तकबल नहायत शानदार है। इस तरह ये मुबारक तकरीब अंजाम पा गई और खातून कुरैश अमीने कुरैश के घर आ गई। इस वक्त नबी सल्लम की उम्र मुबारक 25 साल 2 माह 10 दिन थी और बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। तो यहाँ से आप देखिए कितनी पाकीज़गी से ये निकाह हुआ और फिर क्यों ना इसमें बरकत होती, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार ने आपकी शादी में कितना अहम किरदार अदा किया। तो ये थे मोहम्मद अरबी। अल्लाह आज के जवानों को भी इन्हीं तरीकों को इख्तियार करके अपने लिए साथी तलाश करने से ज़्यादा उसके लिए दुआ करने वाला बना दे कि अल्लाह ऐसा अता फरमा कि जिसमें तेरी भी ताईद हो पर हमारे घर वालों की ताईद भी हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तरीके से इस चीज़ में कामयाब हुए